ये बयान पेश किया जा रहा है मुफ्ती अहमद खान पूरी .com की तरफ से।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى صدق الله العظيم گزشتہ دو مجلسوں سے سورہ والليل کی تشریح کا سلسلہ جاری ہے. جیسا کہ بتلایا جا چکا اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے مشرک و کافر امیہ ابن خلف کے غلام تھے اور ان کے اسلام لانے کی وجہ سے وہ ان پر بہت ظلم و ستم ڈھاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے بھاری قیمت دے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ کے پاس سے خرید لیا. اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے پس منظر میں یہ بتلایا کہ انسانوں کے اعمال میں زمین و آسمان کا فرق ہوا کرتا ہے. ایک شخص شرک و کفر میں مبتلا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو دولت بہت عطا کی ہے, چنانچہ یہ امیہ ابن خلف بہت مالدار تھا, لیکن بڑا مالدار ہونے کے باوجود وہ بخل سے کام لیا کرتا تھا, کسی غریب کی مدد نہیں کرتا, تکبر اور اکڑ کے ساتھ زندگی گزارتا تھا. اور دوسری طرف سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو ایک طرف تو ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مال عطا فرمایا ہے اس مال کو وہ نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں اور لوگوں کی مصیبتوں اور تکلیفوں سے لوگوں کو نجات دلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے خاطر اپنا مال خرچ کرتے ہیں. یہ دونوں انسان تو ہیں لیکن دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے اور یہی بڑا فرق ان کے انجام میں بھی ہوگا. سورہ واللیل کا یہی مضمون ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلا، اور قسم ہے دین کی جب وہ روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر بھی پیدا کیے اور مادہ بھی پیدا کی، ان سعیکم لشتا، تمہاری کوششیں مختلف سمتوں میں چل رہی ہیں۔ ان آیات میں دن اور رات کی قسم کھا کر اس طرح اشارہ فرمایا ہے کہ جس طرح دن اور رات میں زمین و آسمان کا فرق ہے، کہ رات کے اندر تاریکی ہوتی ہے اور دن میں روشنی ہوتی ہے، اسی طرح ایک انسان کے عمل کا معاملہ ہے کہ برا عمل رات کی تاریکی کی طرح ہے اور اس کا نیک عمل دن کی روشنی کی طرح ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جانوروں میں کسی کو نر پیدا کیا، کسی کو مادہ پیدا کیا، یہ سب چیزیں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ یہ دنیا رنگا رنگ قسم کی ہے اور اس میں مختلف قسم کے اعمال اور کام انجام دیے جاتے ہیں۔ اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اشارہ فرمایا ان سعیکم لشتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے لوگوں کے اعمال اور ان کا انجام بیان فرمایا، وَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، یعنی جو آدمی اپنا مال دیتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے اور آخرت کے اچھے انجام کی تصدیق کرتا ہے، یعنی اس بات پر ایمان لاتا ہے کہ نیک عمل کا انجام آخرت میں اچھا ہونے والا ہے، تو ہم اس کے لیے راحت کا راستہ آسان کر دیں گے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، راحت کے معنی ہے جنت، اس لیے کہ جنت ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں مکمل راحت اور مکمل آرام ہے، جہاں تکلیف کا گزر نہیں، رنج اور غم کا گزر نہیں۔ اس کو قرآن کریم نے یہاں یسرا کے لفظ سے تعبیر فرمایا، یعنی راحت کی جگہ۔ لہذا دو آدمی یہ تین کام کرے کہ اللہ کے راستے میں دے، تقوی اختیار کرے اور آخرت کے انجام کی تصدیق کرے، اچھے انجام کی، اس پر ایمان لائے، تو اس کے لیے ہم راحت کا راستہ یعنی جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ قرآن کریم بہت جامع انداز میں مختصر الفاظ استعمال کرتا ہے، لیکن ان الفاظ کے پیچھے بڑے عظیم معنی ہوا کرتے ہیں۔ اس دنیا میں جتنے بھی اعمال انجام دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں ان اعمال کا مقبول ہونا تین شرطوں کے ساتھ مشروط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل بذات خود نیک ہو، برا عمل نہ ہو، جیسے کسی کی تکلیف میں اس کی مدد کرنا، صدقہ دینا، خیرات کرنا، کسی غمزدہ کے رنج و غم کو دور کرنا، یہ سب بذات خود اچھے اعمال ہیں۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، والدین کی خدمت کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ سب بذات خود اچھے اور نیک اعمال ہیں۔ لہذا پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل جس کو انسان انجام دے رہا ہے وہ نیک اور اچھا عمل ہو، برا عمل نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ نیک عمل نیک نیتی سے انجام دیا جائے، یعنی اس عمل کو انجام دینے کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو اور اس عمل میں کوئی بری نیت شامل نہ ہو۔ مثلا کوئی انسان دوسرے کی مالی مدد تو کر رہا ہے لیکن مقصود اللہ کو راضی کرنا نہیں، یا اس کی خدمت مقصود نہیں بلکہ دکھلاوا مقصود ہے، تاکہ لوگ مجھے سخی اور داتا سمجھیں، لوگ میری تعریف کریں، میری شہرت ہو جائے۔ اس صورت میں اگرچہ وہ عمل اچھا عمل ہے لیکن نیت صحیح اور نیک نہ ہونے کی وجہ سے وہ عمل مقبول نہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ بہرحال عمل بھی نیک ہو اور نیت بھی نیک اور درست ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ایمان درست ہو، اعتقاد درست ہو، اس بات کا اعتقاد ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اور وہ جو کچھ لے کر کے آئے ہیں ان کو درست مانتا ہو، اور اس بات کا اعتقاد رکھتا ہو کہ مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں مجھے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے جس پر مجھے جزا یا سزا ملنی ہے، اگر یہ اعتقاد درست نہ ہو، مثلا آدمی نیک کام میں دے رہا ہے، اس کی نیت بھی درست ہے لیکن اعتقاد اس کا درست نہیں، اس لیے کہ وہ کافر ہے، تو اس کا یہ عمل مقبول نہیں. اور کافر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ کافر لوگ جو نیک عمل دنیا کے اندر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ان کو نیک عمل کا بدلہ دے دیتے ہیں، دنیا ہی میں ان کا حساب کتاب برابر ہو جاتا ہے، آخرت میں ان کا وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قیمت نہیں رکھتا. اس لیے کہ ایمان کی جو بنیادی شرط تھی وہ موجود نہیں. باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ وَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، یعنی انہوں نے جو نیک اعمال دنیا میں کیے تھے آخرت میں وہ اعمال اڑتے ہوئے غبار کی طرح ہو جائیں گی، ان کی کوئی قیمت کوئی وزن نہیں ہوگا، لیکن دنیا میں ان کے اچھا اعمال کا بدلہ ان کو مل جاتا ہے، البتہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. لہذا عمل کی قبولیت کے لیے تین شرطیں ہوئی، پہلی عمل درست ہو، دوسری نیت درست ہو، تیسری عقیدہ درست ہو. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انہیں تینوں کو بیان فرمایا ہے، ارشاد ہے، وَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، یعنی جو آدمی دے اور دوسرے کی مدد کرے یہ ایک نیک عمل ہے، اس سے عمل کے نیک ہونے کی طرف اشارہ ہے. اور تقوی اختیار کرے، جو دے رہا ہے اس کو صحیح نیت سے دے، اگر دل میں تقوی ہوگا، اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا فکر ہوگا، تو پھر وہ نیک عمل اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے کرے گا، دکھاوے کے لیے نہیں کرے گا. تو لفظ اتقا سے اشارہ اس طرف ہے کہ اس کی نیت بھی درست ہو، اس کا طریقہ بھی شریعت کے مطابق ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے وہی نیک عمل کر رہے. آگے فرمایا، وصدق بالحسنی، یعنی آخرت کے اچھے انجام کی تصدیق کرے، یعنی آخرت پر ایمان رکھتا ہو. جب یہ تین شرطیں پائی جائے گی تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوگا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بڑا معنی خیز جملہ ارشاد فرمایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، یعنی جب کوئی بندہ ان تین شرائط کے ساتھ کوئی نیک عمل کرتا ہے تو ہم اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جب کسی انسان نے ایک نیک عمل کیا، صحیح ایمان کے ساتھ کیا، صحیح نیت کے ساتھ کیا، تو اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کی بدولت اس کو اس بات کی توفیق عطا فرماتے ہیں کہ وہ مزید نیک عمل کرے. اس لیے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے. جب آدمی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اور نیک اعمال کی توفیق دی جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو چلی آ رہی ہے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کسی وقت کسی کے دل میں کسی نیک کام کرنے کا خیال آ جائے کہ میں فلاں نیک کام کر لوں، تو اس کو فوراً وہ نیک کام کر لینا چاہیے، اس خیال کو ہٹائے نہیں، ٹالے نہیں، چونکہ یہ خیال وارد ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہمان ہے. اگر تم نے اس کی خاطر تواضع کر لی، یعنی اس کے تقاضے پر عمل کر لیا، تو یہ مہمان بار بار آئے گا اور تم سے نیک کام کرواتا رہے گا. لیکن اگر تمہارے دل میں نیکی کا خیال آیا، تم نے یہ سوچا کہ یہ عمل کوئی فرض اور واجب تو ہے نہیں، اور یہ کہہ کر تم نے آپ نے اس خیال کو تلا دیا، تو وہ خیال جو وارد اللہ کا مہمان تھا، آپ نے اس کی ناقدری کی، اس لیے وہ دوبارہ آپ کے پاس نہیں آئے گا. اور اگر تم نے اس کی قدر کی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس وارث کو دوبارہ تمہارے پاس بھیجے, اور پھر دوسری نیکی کا خیال بھی آتا اور دوسرے نیک کام کرنے کی توفیق ہوتی. اس طرح اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا جائے گا. یہ ایک بہت بڑا عظیم سبق ہے جو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ ابتدا میں جب آدمی کوئی نیکی کرنا چاہتا ہے اور اس کو نیک کام کرنے کی عادت نہیں ہے تو اس کو اس میں بڑی مشقت معلوم ہوتی, اور وہ نیک کام آدمی پر بڑا شاق گزرتا ہے. مثلا ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا, یا وہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن مسجد میں جا کر نہیں پڑھتا, اس کو ابتدا میں تو مسجد آنے میں اور نماز پڑھنے میں بڑی مشقت ہوگی, اور ایسا معلوم ہوگا کہ اس پر کسی نے پہاڑ رکھ دیا. لیکن اگر وہ اس مشقت کو, اس تکلیف کو ایک مرتبہ برداشت کر لے اور یہ طے کر لے کہ چاہے مجھے مشقت ہو یا جو ہو, چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اس کی بجاوری میں میں یہ کام کروں گا, چاہے میرے نفس پر آرے چل جائیں, چاہے جو تکلیف پہنچے, لیکن اللہ کے خاطر میں یہ برداشت کروں گا, تو جب ایک مرتبہ آدمی مشقت اٹھا کر وہ کام شروع کر دے گا تو پھر رفتہ رفتہ وہ اس پر جتنا عمل کرتا جائے گا اتنی ہی اس میں آسانی پیدا ہوتی جائے گی. ہم میں ہر آدمی اپنے بچپن کا جائزہ لے لے. بچپن میں جو ہم نماز کے عادی نہیں تھے, ماں باپ ہم سے کہتے کہ نماز پڑھو تو ہم ان کو ٹال دیا کرتے تھے, اور اس وقت نماز پڑھنا بہت مشقت کا عمل معلوم ہوتا تھا. زبردستی کر کے ماں باپ نے کسی طرح ہمیں نماز کا عادی بنا دیا, اور اب عادت بن جانے کی وجہ سے یہ حالت ہو گئی کہ جب تک نماز نہ پڑھیں اس وقت تک چین نہیں آتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سفر میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کا وقت آیا, تو کیونکہ حضرت بلال ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور اذان دیا کرتے تھے, اس وقت حضور نے حضرت بلال سے فرمایا, ارینا بالصلاۃ یا بلال, اے بلال ہمیں نماز پڑھوا کر راحت دے دو. مطلب یہ ہے کہ ہمیں نماز پڑھے بغیر چین نہیں آ رہا ہے, راحت نہیں مل رہی ہے. یہ وہی بات ہے جو باری تعالیٰ نے فصل یسرہ لیسرہ میں بیان فرمائی گئی, وہ عمل بار بار کرنے سے آسان ہو جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اتنا آسان کر دیتے ہیں کہ اس عمل کو کیے بغیر انسان کو چین نہیں آتا. یہی معاملہ گناہوں سے بچنے کا ہے. شروع میں جب آدمی بے پرواہ ہوتا ہے, غفلت کا شکار ہوتا ہے, اس وقت گناہ سے بچنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے. مثلا آج کل نگاہوں کو بچانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے, لیکن جب ایک مرتبہ آدمی یہ طے کر لے کہ میں غلط جگہ پر نگاہ نہیں ڈالوں گا, پھر وہ انشاءاللہ ضرور بچ جائے گا. جب ایک مرتبہ آدمی عہدہ کر لے, عزم کر لے کہ اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو بچا لے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے رفتہ رفتہ آسانی پیدا فرما دیتے ہیں, اور پھر وہی عمل جو اس کو مشقت والا عمل معلوم ہو رہا تھا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. فسن یسرہ لیسرا, اس کے لیے ہم یسرا یعنی جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. بہرحال ان آیات میں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے بندو, یہ نفس و شیطان تمہیں دین پر عمل کرنے سے بہکاتے ہیں, گناہوں سے بچنے میں تمہیں مشقت ہو رہی ہے, تو اس کا علاج صرف یہی ہے کہ تم اس مشقت اور تکلیف کو ایک مرتبہ برداشت کر لو, اللہ کے خاطر برداشت کر لو, اور اپنے نفس پر زبردستی کر کے ان فرائض اور واجبات کی طرف نفس کو لاؤ, اس کو اللہ تعالی کی طرف لاؤ, اس کو گناہوں سے دور رکھو. جب زبردستی کر کے یہ کام کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم آگے کا راستہ آپ کے لیے آسان کر دیں گے. یہ ایک عظیم سبق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آیات میں عطا فرمایا. اکثر لوگ یہ شکایت کرتے رہتے ہیں کہ ہم بار بار گناہ سے بچنے کا ارادہ کرتے ہیں, لیکن کیا کریں, مجبور ہو جاتے ہیں، گناہ سے بچنے کا عہد کرتے ہیں، لیکن توبہ ٹوٹ جاتی ہے، نماز پڑھنے میں بڑی دقت اور مشقت معلوم ہوتی ہے اور نماز چھوٹ جاتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تک آدمی ایک مرتبہ زبردستی کرنے کا پکا عزم نہ کر لے کہ میں اپنے صبر زبردستی کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر آسانی فرما دیتے۔ دیکھیے، دنیا کے فائدے کے لیے ہم اپنے نفس پر زبردستی کرتے ہیں یا نہیں؟ مثلا کوئی آدمی کہیں ملازم ہے، اس کو صبح 8 بجے ڈیوٹی پر پہنچنا ہے، تو اب صبح جلدی اٹھنا، جانے کی تیاری کرنا، ناشتہ کرنا، سواری کا انتظام کرنا، آفس تک بس میں سوار ہو کر جانا، اور وہاں دفتر میں 8 گھنٹے کام کرنا، یا یہ سب آسان کام ہے؟ نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، میں تو ملازمت چھوڑ دیتا ہوں، کبھی بھی وہ خوشحال نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی اس سے کہے کہ تمہیں اس ملازمت کے نتیجے میں بہت تکلیف ہو رہی ہے، لاؤ میں تمہاری ملازمت چھڑوا دوں، وہ کہے گا خدا کے لیے میرے اوپر رحم کرو اور مجھے بے روزگار نہ کرو، اس لیے کہ یہ مشقت مجھے محبوب ہے، اور اگر کبھی بے روزگار ہو جائے تو لوگوں سے سفارشیں کراتا ہے کہ خدا کے لیے مجھے کہیں سے ملازمت دلوا دو۔ وہ یہ مشقت کیوں برداشت کر رہا ہے؟ وہ اس لیے برداشت کر رہا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ 1 مہینے کی مشقت کے بعد مجھے تنخواہ ملے گی، اور اسی سے میں اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالوں گا۔ تو جس طرح ملازمت کی مشقت برداشت کر رہے ہو باوجود کہ تمہارا دل نہیں چاہ رہا ہے، باوجود کہ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، اسی طرح دین کے جو احکام ہیں ان میں بھی تکلیف برداشت کر کے زبردستی اپنے آپ کو لگا دو گے، تو پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے، یہاں تک کہ جنت کا راستہ تمہارے لیے کھل جائے گا۔ بہرحال یہ سبق ہے جو یہ آیتیں ہمیں دے رہی ہیں کہ عمل کے مقبول ہونے کی 3 شرطیں ہیں: عمل درست ہو، نیت درست ہو، اعتقاد درست ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب تم عمل کرنا شروع کر دو گے تو ہم تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق و سعادت عطا فرمائے۔
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے۔
سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى۔ اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وهربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك۔ اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية۔ اللهم آتنا أفضل ما توتي عبادك الصالحين۔ اللهم لا تنز منا صالح ما آتيتنا۔ اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر، تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ، تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اے اللہ، ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دست نگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. اے اللہ، تو ہماری اولادوں کو عقائد حقا، علوم نافع، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اے اللہ، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. اے اللہ، جو قید و بند میں محبوس ہیں ان کو رہائی نصیب فرما. جو مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کو بری فرما. جو جس مصیبت میں گرفتار ہیں، اے اللہ، ان کو اس سے نجات عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو، اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں بھی مظلومیت کا شکار ہے، اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما. ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے. اے اللہ، تریپورہ کے مسلمانوں کی بھرپور نصرت فرما. اے اللہ، ان کو جن نقصانات سے اے اللہ ستایا گیا ہے، اے اللہ، ان کی نصرت فرما کر. اے اللہ، ان کے نقصانات کی تلافی فرما. اے اللہ، اس وقت مختلف جگہوں سے سن رہے ہیں کہ ان کے وہاں سلسلے میں جہاں مسلمانوں نے ان کی ہمدردی میں مظاہرے کیے، اللہ، وہاں پر بھی کچھ شکلیں فساد کی بن رہی ہیں. اللہ، اس سے تمام فساد کی حفاظت فرما. اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی، ہمیں اور تمام امت کو عطا فرما. اللہ، جن شرور سے پناہ چاہی، ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما. ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں. تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق واجب الادا ہم پر باقی نہ رہ گیا ہو. اللہ، ایسی حالت میں موت عطا فرما. قبر کے عذاب سے حفاظت فرما. محشر کی اور ناکیوں سے حفاظت فرما. اس دن کی رسوائی سے بچا لے. اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حق میں شفاعت کی اجازت مرحمت فرما. اے اللہ، نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے. دائیں ہاتھ میں اعمال نامے نصیب فرما. پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر جنت میں دخول اولین نصیب فرما. اے اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما, جو مانگا وہ بھی عطا فرما, مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. آج تک تجھ سے کبھی مانگ کر محروم نہیں ہوئے, اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے.